رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبا القاسم محمد بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردو ابدا. صلوات پڑھیں محمد وآل. اذان گرامی، ہم ماہ مبارک کے، ماہ محرم کے آغاز کی پہلی مجلس آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. جو حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ان لقتل الحسین حرارتاً، یقیناً حسین کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دل میں ایک حرارت، ایک آگ لگی ہوئی ہے. پھر نبی کریم فرماتے ہیں لا تبرد ابداً، اور یہ آگ کبھی بھی ابداً، قیامت تک یہ آگ بجھ نہیں سکتی. یہ جو محرم کا چاند آتے ہی ہمارے دلوں میں جو آگ لگتی ہے، جو تڑپ کا احساس ہوتا ہے، ہمارے محلوں کے اندر سیاہ پرچم لگا دیے جاتے ہیں، یہ نبی کا وعدہ ہے، اللہ کی ضمانت ہے. نبی نے یہ وعدہ کیا ہے، کیا کہا؟ جو مومن ہوگا اس کے دل میں حرارت ہوگی. یعنی ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے کہ حسین کے قتل کی وجہ سے دل میں آگ لگی ہو. عزیزان گرامی، یہ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حسین کے قتل کی وجہ سے اس کے دل میں آگ نہ لگے. کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ سنے کہ نبی کریم کے نواسے کا قتل ہو گیا، بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، بے گور و کفن ان کا لاشا کربلا کے میدان پر رکھا گیا اور اس کے دل میں تڑپ نہ ہو. اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے، مومن ہوگا تو تڑپ ہوگی. عزیزان گرامی، آج آپ اس بات پہ توجہ کریں کہ ہم کانپور کے شہر میں یہاں مجلس برپا کر رہے ہیں. کربلا کتنی دور ہے نا، فاصلہ کتنا دور ہے. دوسری طرف سے زمانہ 14 صدی گزر گئی. اگر انسان صرف مادی نگاہوں سے دیکھے، صرف مٹیریلسٹک اپروچ سے دیکھے، تو وہ یہ دیکھے گا کہ 72 لوگ ایک صحرا میں مار دیے گئے. صرف مادی نگاہ سے دیکھے تو 72 لوگ صحرا میں مار دیے گئے، لیکن الہی نگاہ سے دیکھے گا تو یہ پہچانے گا کہ اللہ کے نور کو جبھی بھی بجھانے کی کوشش کری جاتی ہے تو اللہ اس نور کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. کہ جب بھی اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ اس نور کو خود زندہ رکھتا ہے. ہم 14 صدی کے بعد، اتنے دور ایک فاصلے کے بعد، اتنے دور رہنے کے باوجود جو آگ ہمارے دل میں لگی ہے کربلا والوں کے دل میں بھی اگر دیکھیں گے تو وہی آگ لگی ہے، کیفیت میں آپ کو فرق نہیں نظر آئے گا. یہ اللہ نے زندہ رکھا ہے عزیزان گرامی. اس فرش عزا کا بانی ہمارے وقت کا امام ہے. کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آئے کہ میں نے مجلس کی ہے، میری کیا اوقات کہ میں مجلس کروں، میری کیا اوقات کہ میں حسین کا نام زندہ رکھوں. عزیزان گرامی، وہ حسین ہے جس نے مجھے زندگی دی ہے، وہ حسین ہے جس نے ہماری قوم کو حیات دی ہے، وہ حسین ہے جس نے ہماری قوم کو عزت دی ہے. عزیزان گرامی، اس فرش کا، اس فرش عزا کا بانی زندہ ہے. اس لیے یہ فرش عزا کو نہ کوئی بجھا سکتا ہے نہ کوئی مٹا سکتا ہے. یہ رسول کا وعدہ ہے. عزیزان گرامی، کیونکہ اس فرش کا بانی زندہ ہے، ہر مجلس جب برپا ہوتی ہے تو وہ مجلس کا ایک مقصد ہوتا ہے. فرش عزا کا بانی زندہ ہے. دوسری چیز آپ سن لیں کہ کربلا قتلگاہ بھی ہے اور کربلا درسگاہ بھی ہے. کربلا کو یہ جو اعجاز ہے کہ کربلا دونوں زاویے کے اندر ویسے ہی اترتی ہے. اگر قتلگاہ دیکھیں تو کربلا جیسی کوئی قتلگاہ نہیں، اور درسگاہ دیکھیں تو کربلا جیسی کوئی درسگاہ نہیں. کربلا جیسی کوئی درسگاہ نہیں. جب وقت کے امام نے یہ فرش عزا کا اہتمام کیا ہے، سوال عزیزان گرامی یہاں پر ہے کہ وہی امام نے یہ فرش عزا کا مقصد کیا تعین کیا ہے. ہر کام، ہر عقل مند انسان ہر کام کا ایک مقصد تعین ضرور کرتا ہے. کوئی کام ہم ایسا نہیں کرتے جس میں مقصد نہ ہو. تو یہ فرش عزا، اس کی زندگی، اس کی حیات اگر ہمارے لیے ضمانت ہو چکی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، ہم اس چیز پہ توجہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. عزیزان گرامی، یہاں پر ہم دو چیزیں جس کے اوپر ہم توجہ کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے. پہلا یہ کہ یہ عزاداری، یہ مقصد امام حسین کو زندہ کرنا، یہ عزاداری کا اصل مقصد ہے. کہ عزاداری اس لیے ہے تاکہ حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ ان کا مقصد زندہ ہو. ان کے نام اور ان کی یاد اور ان کے غم کے ساتھ ان کا مقصد زندہ ہو. عزیزان گرامی، اگر حسین علیہ السلام کے مقصد کو بیان نہیں کیا گیا، حسین پر دو ظلم ہو سکتے ہیں، ایک جو حسین علیہ السلام کے جسم پر کربلا میں ظلم ہوا، اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ حسین کے مقصد کو پوشیدہ رکھا جائے. مقصد حسین کو لوگوں تک نہ پہنچایا جائے، یہ بھی حسین کی ذات پر ایک ظلم ہے. عزیزان گرامی، تو ہم یہ جو مجلس ہے، 10 دن آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہمارا مقصد ان مجلسوں کا یہ ہے کہ ہم یہ 10 دن میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے ایک قدم کم سے کم قریب ہو سکیں. ہماری مجلس کا معیار یہ نہیں ہے کہ کتنی واہ واہ ہوئی، کتنے نعرے لگے اور کون سا کھانا بٹا. ہماری مجلس کا معیار یہ ہے کہ ہم میں سے ایک شخص بھی اگر حسینی بن گیا تو ہماری مجلس کامیاب ہو گئی. عزیزان گرامی، آپ اس در سے داخل ہوئے ہیں، آپ امام حسین کے مہمان ہیں، آپ یہاں پر امام حسین کیا کہتے ہیں سننے آئے ہیں، میرا دل کیا کہتا ہے یہ سننے نہیں آئے، میرا دل تو چاہے جو کہے، آپ یہاں پر آئے ہیں سننے کے لیے کہ حسین ابن علی کیا کہتے ہیں
جی.
تو عزیزان گرامی، ہماری مجلس کا مقصد بالکل واضح ہو آپ کے لیے جو یہاں پر انشاءاللہ مجلسوں میں آئے، کہ ہم سیکھنے آئے ہیں، ہم سب مل کے امام حسین سے کچھ سیکھنے آئے ہیں، یہ ہماری مجلسوں کا مقصد ہوگا. تو یہ وضاحت کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. عزیزان گرامی، سب سے شروعات میں میں آپ کے سامنے دو سینیریوز یا دو واقعے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں حسین علیہ السلام کیا چاہتے تھے اور یزید کیا چاہتا تھا، تاکہ ہمارے سامنے بات کلیئر ہو، پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں. یزید نے ایک شعر پڑھا، اس شعر میں یزید نے کہا کہ اللہ کی طرف سے نہ کوئی خبر آئی تھی، اللہ کی طرف سے نہ کوئی خبر آئی تھی اور نہ کوئی وحی آئی تھی. یہ بنی ہاشم نے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یزید ملعون. شعر تاریخ میں ثبت ہے. اور اگر بدر والے ہوتے تو آج دیکھتے کہ ہم نے کس طریقے سے بدلہ لیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یزید. شعر اس کا تاریخ میں ثبت ہے. یزید کیا کرنا چاہتا تھا؟ عزیزان گرامی غور کریے گا، یہاں پر یزید یہ کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے درمیان دین اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا. کیسے؟ ایسے کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ نہ وحی آئی، نہ پیغمبر کوئی تھا، نہ اللہ کی طرف سے خبر آئی. یہ رسول اکرم جو لوگ کہتے ہیں، یہ ایک ڈھونگ تھا حکومت کو قبضانے کے لیے، اور ہم نے اس حکومت کو واپس لے لی. کیسے کرنا چاہتا تھا یزید؟ یزید ایسے کرنا چاہتا تھا کہ نبی کے نواسے کو، جو تمام مسلمانوں کے درمیان محترم تھے، نبی نے جن کو اپنی گود میں پالا تھا، اپنی زبان چسائی تھی، سب کے لیے ان کی عظمت واضح تھی، کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جس کے سامنے ان کی عظمت واضح نہ ہو. یزید کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ یزید نبی کے نواسے کو قتل کر کے بے رحمی سے، بے دردی سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی خدا ہوتا، کوئی وحی ہوتی اور یہ نبی ہوتے، یا نبی کا نواسا ہوتا، یہ امام معصوم ہوتا، تو اللہ بچا لیتا. غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی یزید یہ کام کر کے کیسے دین ختم کرنا چاہتا تھا؟ ایسے کہ لوگوں کے سامنے کہتا کہ دیکھو کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں تھا، اگر ہوتے تو بچا لیتے، اپنے نبی کے نواسے کو قتل ہونے دیتا خدا، امام معصوم کو قتل ہونے دیتا. یہ یزید کی اسٹریٹجی تھی. یعنی یہ شیطان اور شیطانی نمائندوں کا طریقہ تھا. عزیزان گرامی غور کریے گا، جب شیطان مکر کرتا ہے تو اللہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کا مکر شیطان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہاں پر حسین شہید ہوتے ہیں، وہاں پر ان کا نیزہ بلند ہوتا ہے، نیزوں پہ سر کو بلند کر کے کوفہ لایا جاتا ہے. یزید آ کے کہنا چاہتا ہے، ابن زیاد کہنا چاہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، پیغام نہیں ہے. وہیں پر نیزوں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. غور کریے گا، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے دین کی حقانیت سرے کٹے ہوئے سروں کے ذریعے سے ثابت کر دی. جب حسین کے زبان سے قرآن کی تلاوت ہوئی، اب یزید بھی بوکھلا گیا، इब्ने ज़ियाद भी बौखला गया, क्योंकि सारा प्लान जो है वो चौपट हो गया। अब यजीद कहता है मैंने नहीं कहा था, इब्ने ज़ियाद कहता है तूने कहा था। ये याद रहे कि दुश्मने खुदा चाहे जितना प्लान कर ले, लेकिन अगर अल्लाह की फौज साबित कदम रहे तो तमाम दुश्मने खुदा के प्लान को चौपट कर सकती है। शर्त यह है कि इस्तेकामत हो, साबित कदम हो। अजीजाने गिरामी, तो यजीद चाहता था दीन हक खत्म हो जाए, इसलिए हमारे चौथे इमाम ने दरबार में क्या कहा, इसलिए क्या कहा, देखो अजान में नबी का नाम बाकी है, अजान बाकी है तो हम जीत गए। क्यों? क्योंकि यजीद चाहता था दीन मिट जाए, हुसैन चाहता था दीन बच जाए। यजीद चाहता था कुरान मिट जाए, हुसैन चाहते थे कुरान बच जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, तो दो धड़े आपके सामने बिल्कुल वाज़े होना चाहिए, एक वो जो चाहता है दीन मिट जाए और एक वो है जो चाहता है दीन बच जाए। ये दो धड़े आपके सामने वाज़े हों। अज़ीज़ाने गिरामी, यहां पर हमने पहले मरहले में आके देखा कि दो मूवमेंट या दो मकतब जो थे वो क्या चाहते थे, हुसैन क्या चाहते थे, यजीद क्या चाहता था। अच्छा, ये मूवमेंट जब बढ़ता है और करबला वाकई होती है अज़ीज़ाने गिरामी, तो क्यों ऐसा होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो जाते हैं? तवज्जो का तालिब हूं अज़ीज़ाने गिरामी, क्यों ऐसा होता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद होते हैं? अगर इमाम है, इमाम मासूम है और इमाम मौजूद है तो शहादत क्यों वाकई हो रही है? एक उसकी वजह अजीजाने गिरामी यह है कि इमाम मौजूद हो और उम्मत मौजूद ना हो तो हमेशा मुस्लिम को कूफा में शहीद करा दिया जाता है। गौर करिएगा अजीजाने गिरामी कि मुस्लिम को कूफा में खत लिखने वाले रिवायतों के हिसाब से 17,000 से ज्यादा थे। कितने लोगों ने खत लिखा मुस्लिम को, इमाम हुसैन को कूफा से? 17,000, अलग अलग रिवायतें 70,000 तक रिवायत है। इतने लोगों ने खत लिखा, इमाम को बुलाया कि आ जाओ, इमाम को कहा आ जाओ, हम नुसरत के लिए आमादा हैं, हम तैयार हैं। लेकिन जब कुर्बानी देने की बात आई तो हजरत मुस्लिम वही कूफा की गलियों के अंदर तन्हा मिले। अज़ीज़ाने गिरामी, दावा करना और है, अमल करना और है। मैं नौज़ु बिल्लाह ये नहीं कह रहा कि हमारे दिलों में मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत अगर मुकद्दमा बन जाए अमल का, ये मोहब्बत अगर मुकद्दमा बन जाए अमल का तो हमारी हुसैनियत कामयाब है। और ये मोहब्बत सिर्फ दावा बने और हमारी कौम पस्तियों की तरफ जाए तो ये मोहब्बत कूफा वालों की तरह मोहब्बत का दावा है। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारा मौजू इस महफिल इस मजलिस का ये है कि हमारा समाज और हुसैनी तकाजे, के हुसैनी तकाजे आज हमारे समाज में क्या हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, हमने हजारों की तादाद में, जितने लोग यहां बैठे हैं हजारों की तादाद में हमने मजलिसें सुनी होंगी अपनी जिंदगी में, कम से कम 1,000 मजलिस तो हमने अपनी जिंदगी में सुनी होगी। लेकिन एक इतनी हजारों की तादाद में मजलिसें सुनने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि हमारा समाज आज हुसैनी समाज है? क्या वो हुसैनी समाज की निशानियां हमारे समाज में दिखाई देती हैं? کیا ہمارے خاندانی رشتے ایسے ہیں جیسے حسین چاہتے ہیں؟ کیا دو بھائیوں میں وہ پیار ہے جو امام حسن اور امام حسین میں تھا؟ کیا بھائی بہن میں وہ پیار ہے جو حسین اور زینب میں تھا؟ کیا باپ بیٹی میں وہ پیار ہے جو حسین اور سکینہ میں تھا؟ ہاں عزیزان گرامی، آج ہم لوگ کتنا حسین کی تعلیمات سے دور ہیں؟ ایک سوال تو ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا نا، کہ اتنی ہزاروں مجلسیں سننے کے بعد کیا ہوا کہ ہم حسین کی تعلیمات سے اتنا دور ہیں؟ کوئی تو گیپ ہے عزیزان گرامی، کہیں ایسا تو نہیں مجلس حسین کے نام کے ہو رہی ہے، باتیں کچھ اور ہو رہی ہیں؟ وہاں پر حسین کے قول کو بیان نہیں کیا جا رہا، حسینی تعلیمات کو بیان نہیں کیا جا رہا؟ عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مجلسوں کے اندر حسینی مقصد کو زندہ رکھیں، دونوں کی، ممبر پہ پڑھنے والوں کی بھی اور ممبر کے نیچے سے سننے والوں کی بھی، جو بلا وجہ واہ واہ کرتے ہیں ان کی بھی، اور جو ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جو ممبر سے زیب نہیں دیتا ان کی بھی۔ عزیزان گرامی، دونوں کی ذمہ داری ہے، ایک طرف بات نہیں ہے۔ بازار میں بکتا وہ ہے جو خریدار جس کے ہوتے ہیں، آپ خریدار بنے اس لیے بک رہا ہے۔ آپ حسینی مقصد کو لیں، اور حسینی مقصد کے سوا، تعلیمات اہل بیت کے سوا چیزوں کو نہ لیں۔ حسین اور کربلا درسگاہ ہے عزیزان گرامی۔ بس کیوں ایسا ہے کہ ہمارا سماج وہ تعلیمات سے دور ہے عزیزان گرامی؟ اور کون سے ایسے وہ تقاضے ہیں جو حسین نے ہم سے رکھے ہیں؟ پہلا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے عزیزان گرامی کہ کیا حسین علیہ السلام کے ہم سے بھی کوئی تقاضے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ ہمارے تو ماشاءاللہ فراوان تقاضے ہیں، ہے نا، اور ہونا بھی چاہیے، کریم ہے ہمارا امام، ہم سوچتے ہیں وہ دے دیتا ہے، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت بار۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خدا آپ سب کو انشاءاللہ اربعین کی زیارت نصیب کرے کربلا میں انشاءاللہ۔ ایک واقعہ ہے، ہمارے دوست ایک لندن سے آئے تھے، کنورٹ ہیں وہ، تازے شیعہ ہوئے ہیں، وہ اربعین میں چل رہے تھے، ان کے ساتھ میرے دو دوست اور تھے۔ ان لوگوں نے اربعین میں چلتے چلتے، وہ جو نئے شیعہ ہوئے ہیں، انہوں نے بولے کہ امام حسین کے نام پر جو چاہو وہ موجود ہے، لیکن اس وقت میرا دل کر رہا ہے کہ میں مچھی کھاؤں۔ ایک شخص ایک منٹ کے اندر ایک کھانا لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ کھاؤ گے آپ؟ ایک شخص ایک منٹ کے اندر آتا ہے، یہ خود ہمارے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے۔ تو وہ حسین اتنا کریم ہے کہ انسان سوچتا ہے تو دے دیتا ہے، تو مانگے گا تو کیا ہوگا؟ تو مانگیں گے ہم ان سے، ہمارے تقاضے ہوں گے ان سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا رشتہ، محبت کا رشتہ وہ برقرار ہے عزیزان گرامی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اس طرف سے بھی کوئی تقاضا ہے یا نہیں؟ یا آزاد ہے کہ آپ کا دل جو دل کرے وہ کرو، ایسا ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، جو حل من ناصر ینصرنا کی صدا ہے امام کی، غور کریے گا، ڈاکٹر شریعتی فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہونے والی تھی، غور کریے گا، بہت ہی لطیف نکتہ ہے، اگر ہمارے دلوں کو لگ سکے تو، جب امام حسین علیہ السلام آخری وقت پہ آتے ہیں سب کی شہادتیں دے دینے کے بعد، اس وقت امام حسین کہتے ہیں کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ امام حسین یہ جانتے تھے کہ یزید کی فوج ہے، اس میں سے کوئی مددگار نہیں ہے، اس میں سے کوئی مددگار نہیں ہے، اور ان کے خیمے میں کوئی بچا ہوا نہیں، یہ جانتے تھے امام حسین۔ تو امام حسین نے یہ صدا کیوں دی؟ یہ امام حسین نے صدا آنے والی قوموں کو دی ہے، آنے والی نسلوں کو دی ہے. امام حسین نے یہ کہا، دیکھو میں تو شہید ہو جاؤں گا، میں تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن یہ یاد رہے میرا مقصد باقی رہے گا. اس مقصد کو نصرت کی مدد کی ضرورت ہوگی. اب ہم میں سے کون ہے جو امام کے اس قول پر لبیک کہے کہ ہم پہلی مجلس میں تو آئے ہیں، دسویں مجلس تک ہم ایسا کردار بنا لیں اپنا کہ جب ہم دسویں مجلس میں لبیک یا حسین کہیں تو حسین کہیں کہ ہاں میں تیری لبیک کو قبول کرتا ہوں.
لبیک یا حسین،
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 لبیک یا حسین. عزیزان گرامی، میں کچھ آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں سے جو توجہ ہے وہ یہ کہ آپ غور و فکر کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ کو لگے کہ لائق استفادہ ہے تو اپنی زندگی میں عمل کریں. کیا توقع ہے امام حسین کی ہم سے؟ ہم لوگوں کے یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے اور صحیح بھی ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم فرش عزا بچھائیں، غم حسین کو زندہ رکھیں، اور اگلی نسلوں تک غم کو پہنچائیں. یہ ہر حسینی کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایگزام اگر 100 مارکس کا ہے تو یہ 35 مارکس ہیں. اس سے آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ اس سے آگے کا مرحلہ، عزیزان گرامی، میں ایک چیز بیان کر دوں اس کے پہلے کہ اس کے آگے کے مرحلے کو بیان کروں، کہ اگر میں نے کوئی چیز بیان کری جس سے آپ کو برا لگا، دل آزاری ہوئی، تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ آپ کے سامنے حق کو بیان کروں. اور آپ کو اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ آپ آ کے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. دیکھیں عزیزان گرامی، رونا، اس کی عظمت حدیثوں میں فراوان ہے. شاید ایک مجلس یا ایک عشرہ پورا صرف رونے کی فضیلت پہ ہو سکتا ہے، اتنی حدیثیں ہمارے پاس ہیں رونے کے اوپر اور غم منانے کے اوپر، خصوصاً رونے کے اوپر. بکا اور گریا کے اوپر بہت حدیثیں ہمارے پاس، بہت عظمت ہے رونے کی، غم منانے کی، گریا کرنے کی. لیکن غور کریں کہ جب کوفہ میں حضرت زینب آتی ہیں تو لوگ روتے ہیں، لوگ روتے ہیں. تو غالباً حضرت زینب فرماتی ہیں کہ جب وقت کے امام کو نصرت کی ضرورت تھی تو تم نے مدد نہیں کی، اور آج رو رہے ہو. جب وقت کے امام کو نصرت کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی، تو تم اپنے گھر میں چلے گئے تھے، اور آج تم رو رہے ہو. خدا کرے تم ہمیشہ روتے رہو. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت زینب. یعنی حضرت زینب یہ معیار دینا چاہتی ہیں کہ اگر رونے کو پاکیزہ اور مقبول اور لائق قبول بنانا چاہتے ہو تو یہ یاد رہو، روتے بھی رہو، وقت کے امام کی نصرت اور مدد کرتے بھی رہو، تب مقبول ہوگی. عزیزان گرامی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو عزیزان گرامی، صرف رونا کافی نہیں ہے، کیونکہ کوفہ والوں نے بھی روئے، توابین بھی روئے. دیکھا ہوگا مختار نامہ میں آپ نے، توابین وہ فوج تھی جو توبہ کر رہی تھی، روئے تھے لیکن مختار کا ساتھ نہیں دیا. یعنی یہ پہچاننا کہ ہمیں کیا کرنا ہے بہت اہمیت رکھتا ہے. انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو ہوگی. اب
پہلا مرحلہ صرف رونا، رونا ضروری ہے لیکن صرف رونا کافی نہیں ہے، یہ میں نے چیز بیان کی ہے، رونا ضروری ہے لیکن صرف رونا کافی نہیں ہے. نعوذ باللہ کو یہ نہ کہے کہ مولانا یہ کہہ رہے تھے رونے کو منع کیا ہے. جی رونا ضروری ہے لیکن صرف رونا کافی نہیں ہے، نصرت امام ضروری ہے. دوسرے مرحلے پہ ہم آئیں، اگلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ مقصد کو پہچانے امام کے، کہ امام کا مقصد کیا ہے. یہ مرحلہ جب آتا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ امام کچھ چیزوں کے لیے نکلے تھے. اب میرا ٹاپک کیونکہ وہ نہیں ہے تو میں بیان کر دوں جلدی جلدی. پہلا امام نے کہا تھا میں اصلاح امت چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ اصلاح امت. میں آپ سے سوال کروں گا ہماری امت کی اصلاح ہو گئی؟ نہیں ہوئی. امام کا مقصد باقی ہے، ہم سب کا مقصد اصلاح امت ہونا چاہیے، ان مجلسوں کا مقصد اصلاح امت ہونا چاہیے. امام نے کہا میرا مقصد امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے. ہمارا مقصد، ان مجلسوں کا مقصد امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہونا چاہیے. امام نے کہا میں سنت نبی اور سنت علی کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. ان مجلسوں کا مقصد سنت نبی اور سنت علی کو زندہ کرنا ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، جلدی جلدی میں نے آپ کو تینوں مقصد امام کے بیان کر دیا عزیزان گرامی، لیکن صرف مقصد کو پہچاننا کافی نہیں ہے. پہلا جو ہے رونا ضروری ہے، دوسرا مقصد کو پہچاننا، تیسرا مرحلہ ارادے کا آتا ہے. عزیزان گرامی، کوفہ والوں نے مقصد کو پہچان لیا تھا، خط لکھا امام کو کہ آ جاؤ، ہم لوگ بھی تو کہہ رہے ہیں الاجل امام آ جاؤ. کوفہ والوں نے بھی کہا تھا آ جاؤ، صرف کہا نہیں تھا خط بھی لکھا تھا، لیکن جب آئے مسلم تو کیا ہوا؟ جب لگا کہ مسلم حکومت بنانے والے ہیں اور ہمیں پاور ملنے والا ہے تو 70,000 آ گئے، جب لگا کہ جان دینے کی باری آئی تو مسلم کو تنہا چھوڑ دیا. تو مقصد کو پہچاننا صرف کافی نہیں ہے عزیزان گرامی، مقصد کو پہچاننے کے ساتھ ارادہ ضروری ہے، عزم ضروری ہے اس مقصد پہ باقی رہنے کا. تو مقصد کو پہچاننا ایک منزل ہے، ارادہ دوسری منزل ہے. ارادے کے بعد ایک منزل آتی ہے، ثابت قدم رہنا، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا. ارادہ کر لیا، اب ارادہ کرنے کے بعد قربانیاں دینی ہوگی، ایثار کرنا ہوگا، ثابت قدم رہنا ہوگا، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا ہوگا. عزیزان گرامی، کل بیان ہوگا ان موضوعات پر، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا ہوگا. یہ یقین جان لیں کہ تعداد سے نہ کوئی جیتا ہے نہ کوئی جیتے گا. جیتے گا وہ جو اللہ کے قانون پر عمل کرے گا. اگر ہماری قوم کو کامیاب ہونا ہے تو یہ سوال کرے کہ اللہ کے قانون پر کتنا عمل کر رہی ہے. عزیزان گرامی، یہ نیکسٹ مرحلہ ہے جہاں پر ہم لوگ ارادہ اور اپنے عزم کو بڑا رکھیں، اور اگر یہ مرحلوں کو ہم نے پار کیا تو خدا نے کامیابی اور نصرت کا وعدہ کیا ہے. عزیزان گرامی، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے دو واقعے میں پیش کرتا ہوں جو ہماری تاریخ کے بہت نزدیک ہیں. یہ دو واقعے سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی زحمت کو تمام، اور کل انشاءاللہ پہلے تقاضے کی طرف گفتگو ہوگی کہ امام حسین ہماری قوم سے پہلا کون سا تقاضا رکھتے ہیں انشاءاللہ. عزیزان گرامی، یہ واقعے پیش کرنے سے پہلے ایک چیز میں بیان کر دوں کہ شاید یہ مجلس میں نہ ہو پائے، لیکن کوشش کریں کہ جب مجلس اہل بیت میں جائیں تو کاغذ اور قلم آپ کے پاس ہو، یا کم سے کم موبائل میں نوٹس میں آپ لکھیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علم کو لکھ کے قید کر لو، ورنہ علم فرار ہے، فرار ہو جائے گا. میں نے جتنی چیزیں بیان کی اگر آپ سے پوچھوں گا شاید 5 منٹ بھی بیان نہیں ہو پائے گا، اس لیے لکھنا ضروری ہے تاکہ چیزیں یاد رہیں. عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے دو قوموں کا واقعہ بھی پیش کرتا ہوں. ہمارا مقصد کسی قوم کو نیچے کرنا یا کسی قوم کو اوپر کرنا نہیں ہے. ہمارے لیے سب شیعہ ہیں, سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. لیکن میں واقعہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کربلائی تقاضوں پر عمل کرتے ہیں تو خدا کیسے کامیابی بخشتا ہے, اور جب خدائی تقاضوں پر عمل نہیں ہوتا تو خدا کیسے ذلت اس قوم کو عطا کرتا ہے. غور کریے گا. ایک صلوات کا سہارا دیں, محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, ہمارے سے بہت کم فاصلے پر تاریخ میں دو واقعے ہمارے سامنے ہوتے ہیں. تقریباً 40 سال پہلے 50 سال پہلے 1963 میں امام خمینی ایک آغاز کرتے ہیں انقلاب کا ایران میں. جب امام خمینی اس انقلاب کا آغاز کرتے ہیں تو ان سے یہ پوچھا جاتا ہے, بتاؤ تمہاری فوج کہاں پر ہے؟ جیل میں ایک جیلر آ کے ان کی توہین کرتا ہے اور امام خمینی سے پوچھتا ہے, بتاؤ تمہاری فوج کہاں پر ہے؟ تو امام خمینی ایک جواب دیتے ہیں, میری فوج ماں کے گودوں میں پرورش پا رہی ہے. 16 سال کے بعد وہی 16 سال کے بچے ہوتے ہیں جو انقلاب لاتے ہیں. 1979 میں یہی بچے ہوتے ہیں جو انقلاب لاتے ہیں. عزیزان گرامی, جب ان کو ضلع بدر کیا جاتا ہے, ان کو شہر سے نکالا جاتا ہے, امام خمینی کو پہلے ٹرکی بھیجا جاتا ہے, پھر نجف بھیجا جاتا ہے, 16 سال لگتے ہیں. امام خمینی کے بیٹے شہید ہوتے ہیں, مصطفیٰ خمینی کے بعد ایران میں ایک دور گزرتا ہے شہادتوں کا. غور کریے, ایران میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ شاہ جو ہے وہ 4000 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے, شہید کر دیتا ہے. اس کے چہلم میں دوسری جگہ چہلم ہوتا ہے, وہاں کچھ ہزار شہید ہو جاتے ہیں. پھر کہیں اور چہلم ہوتا ہے, وہاں کئی ہزار شہید ہو جاتے ہیں. پورے ایران میں چہلم منانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ظالم ہمیشہ خون سے ڈرتا ہے. ہماری قوم شمشیر والی قوم نہیں ہے, خون والی قوم ہے. ہم گلا کٹا کے انقلاب لاتے ہیں, گلا کاٹ کے انقلاب نہیں لاتے. وہ داعش ہے جو گلا کاٹ کے انقلاب لانا چاہتے ہیں. ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, کربلا کے چاہنے والے ہیں, گلا کٹوا کے انقلاب لاتے ہیں. یہیں ایران میں ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں, لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں, غور کریے گا, یہ حسینیت ہے جو ہمارے قوم میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, یہ کہہ رہے ہیں سب لوگ کہ میرا بیٹا علی اکبر سے زیادہ افضل تو نہیں ہے. جب حسین اللہ کی راہ میں علی اکبر دے سکتے ہیں تو میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں. ایک ماں کے 4 بچے شہید ہو گئے تھے, 5واں جنگ میں تھا, وہ گھر میں جھاڑو مار رہی تھی. سپاہی گھر میں آتا ہے, کہتا ہے اے ماں میں تجھے کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے, بول نہیں پا رہا ہے. وہ ماں جھاڑو مارتے مارتے کہتی ہے, کیا خدا نے میرے 5ویں کو بھی اس کی بارگاہ میں قبول کر لیا؟ یہ حسینیت اور ہے عزیزان گرامی, جہاں پر لینے کی بات صرف نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر حسین کے نام پر دینے کی بات ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, غور کریے گا, یہاں پر لوگ شہادتیں دیتے ہیں, شہید ہوتے رہتے ہیں, لیکن قدم کو پیچھے نہیں ہٹاتے, قدم کو آگے لے کے جاتے ہیں. اپنے امام کو, اپنے رہبر کو, اپنے نمائندے کو تنہا نہیں چھوڑتے. خدا اس قوم کو ایسے عزت بخشتا ہے کہ یہ امام خمینی واپس آتے ہیں اور واپس آ کے پوری دنیا کے سامنے ایک ایسی حکومت بناتے ہیں جو حکومت کے قانون میں لکھا ہے کہ یہ حکومت ٹیمپرری ہے, یہ حکومت صرف اس وقت تک کے لیے جب تک ظہور امام زمان ہو. یہ حکومت اصل امام کی حکومت ہے, یہ ہماری حکومت نہیں ہے. یہ حکومت کے ہم نگہبان ہیں, کب تک؟ جب تک کہ امام کا ظہور ہو. اور آج خدا نے یہ حکومت کو یہ عزت بخشی کہ پوری دنیا میں کوئی مرد مجاہد ایسا نہیں ہے جو امریکی سپاہیوں کو اس طریقے سے قید کر کے اپنے قید خانوں میں لے کے جائے سوائے ایران کے. ہے کوئی؟ باقی تو سب ہاتھ پیر پڑ کے پورے گر پڑے ہیں. ذلالت کی ریس میں سب سے پہلے ہم ہوں گے. ہم سب سے زیادہ ذلیل ہیں, ہمیں انعام دو. ہے وہ, ہے کوئی؟ خدا نے عزت بخشی ہے. آج حزب اللہ کو خدا نے عزت بخشی ہے. کیوں؟ کیونکہ کربلائی اصول میں شہادتیں دینے میں پیچھے نہیں ہٹے عزیزان گرامی. برعکس اس کے عراق میں اس وقت آیت اللہ صدر اٹھے اور آیت اللہ صدر نے کہا آؤ میرا ساتھ دو, آؤ میرا ساتھ دو. تو یہ وہی قوم جو امام حسین کے نام پر عزاداری بہت کرتی تھی لیکن اپنے امام کو, اپنے رہبر کو, اپنے لیڈر کو میدان میں تنہا چھوڑ دیا. آیت اللہ باقر الصدر شہید ہو جاتے ہیں, ان کی بہن شہید ہو جاتی ہے. یہ قوم کے اندر ذرہ برابر لغزش, ذرہ برابر کوئی حرکت نہیں آتی ہے عزیزان گرامی. تو دو قوموں کے اندر فرق ہے. ایک جگہ کربلا کا نام ہے, ایک جگہ کربلا کا مقصد ہے. جب کربلا کا نام ہوتا ہے تو امام شہید ہو جاتے ہیں, لوگ گھر میں رہ جاتے ہیں. جب کربلا کا مقصد باقی رہتا ہے تو مسلم زندہ رہتا ہے, جوان میدان میں آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مسلم تو شہید ہو گئے, آج کے زمانے کے مسلم کو شہید ہونے نہیں دیں گے. یہ فرق ہے عزیزان گرامی دو قوموں کے. اور دو فوج آج الحمدللہ حالات بدلے ہیں عراق میں. آج آیت اللہ سیستانی کے حکم پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ داعش سے لڑے اور خدا نے عزت بخشی. خدا تب عزت بخشتا ہے جب قوم حسینی اصول پہ چلتی ہے. کب داعش ہارے؟ داعش تب ہارے جب ماؤں نے اپنے بچوں کو شہید کرنے کے لیے آمادہ ہوئے, وگرنہ وہ صدام تھا ملعون اور وہ ظلم کرتا تھا اور یہ ظلم سہتے تھے. یوٹیوب پہ ویڈیو اویلیبل ہے کہ جب صدام حملہ کرتا تھا تو یہ امام حسین کے حرم میں چلے جاتے تھے. مقابلہ کرنا ہے اس وقت امام حسین کے حرم میں چلے جاتے تھے. عزیزان گرامی وہ کربلا جو مقصد والی کربلا ہے وہ اور ہے, وہ کربلا جو نام والی کربلا ہے وہ کربلا اور ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے کل انشاءاللہ کہ کربلا کے تقاضوں میں سب الگ الگ تقاضے کون سے ہیں جو امام حسین اس قوم سے چاہتے ہیں, اس فرد سے چاہتے ہیں, ہر فرد سے اور اس قوم سے چاہتے ہیں. عزیزان گرامی ابھی ہم سب جو جمع ہوئے ہیں حقیقت میں آپ سب امام حسین کے مہمان ہیں. امام حسین نے آپ کو بلایا ہے. دنیا میں کہیں آپ ہزار آدمی بلانے کے لیے ایک پولیٹیشین کئی لاکھ روپیہ خرچہ کر دیتا ہے یا نہیں؟ کئی لاکھ روپیہ خرچہ کرتا ہے, ہزار آدمی جمع ہو جائیں. یہ حسین ہیں جن کے نام پر لوگ کروڑوں بھی خرچہ کرتے ہیں اور کروڑوں آ بھی جاتے ہیں. یہ کربلا ہے, یہ حسین. عزیزان گرامی ایک چیز دل میں لطیف ہے, بیان کر دوں آپ کی خدمت میں, پھر انشاءاللہ مصائب آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی حسین کون ہیں اور حسین کا ہر شیعہ کے دل میں کیا رتبہ ہے؟ ویسے ہم محبت ہر امام سے کرتے ہیں, محبت ہم رسول اکرم سے بھی کرتے ہیں. کوئی رسول کی توہین کرے گا تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. محبت ہم رسول سے بھی کرتے ہیں, امام سے بھی کرتے ہیں, ہر امام سے بھی کرتے ہیں, مولا علی سے بھی کرتے ہیں, ہے نا؟ لیکن آپ انشاءاللہ خدا آپ سب کو زیارت نصیب کرے کربلا کی. جب کربلا جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کربلا جا رہے ہیں. جبکہ وہاں نجف بھی ہے, وہاں سامرہ بھی ہے, وہاں قازمین بھی ہے, اتنے سارے امام ہیں, مولا علی بھی ہیں. کیا آپ مولا علی سے محبت نہیں کرتے؟ لیکن دل میں جو حسین نے جگہ بنائی ہے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن دل میں جو حسین نے جگہ بنائی ہے
وہ جگہ کسی اور نے نہیں بنائی. حسین دلوں پر حکومت کرتے ہیں, حسین روحوں پر حکومت کرتے ہیں. ہمارے قلب محرم کا چاند آتے ہی غمگین ہو گیا. اس کا صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہمارا قلب محرم آتے ہی غمگین ہو گیا. عزیزان گرامی, میرے دل میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں, مولا کے چاہنے والے ہیں, لیکن جیسے ہی محرم کا چاند آتا ہے تو ہمارے دل غمگین ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد جب چاند محرم ان کے سامنے آتا ہوگا تو امام سجاد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ عزیزان گرامی, امام سجاد کو کبھی شام غریبہ یاد آتی ہوگی, کبھی علی اکبر یاد آتے ہوں گے, کبھی قاسم یاد آتے ہوں گے, کبھی شام غریبہ میں ایک بچی یاد آتی ہوگی کہ شام غریبہ میں جو اپنے بابا کے لاشے کو ڈھونڈ رہی تھی. عزیزان گرامی, سید سجاد کو شاید شام غریبہ کے بعد کا وہ منظر یاد آئے جہاں پر اشقیا خیموں میں داخل ہوتے ہیں, آگ لگاتے ہیں, بچے یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں. عزیزان گرامی, محل بیت پہ دو بے چادر چادروں کو چھین لیا جاتا ہے, گوشواروں کو چھین لیا جاتا ہے. ہائے سجاد, ہائے میرے مولا, حسین کا غم بڑا ہے لیکن آپ جیسا غم نہیں. جب سجاد سے پوچھا گیا, اے مولا بتائیے سب سے زیادہ غم کہاں ہوا, تو سجاد نے کہا الشام. ہاں عزیزان گرامی, شام کے منظر کو یاد کرے کہ بیبیاں ہیں, چادر نہیں ہے, شام کا بازار ہے, تماشائی کھڑے ہیں. تماشائی اس لیے کھڑے ہیں کہ اہل بیت کے خاندان کا تماشا دیکھے. عزیزان گرامی, ہاں وہ منزل بھی آتی ہے کہ جب دربار میں پہنچنے سے پہلے وہ قیامت کا واقعہ ہوتا ہے کہ اہل حرم کو دربار سے باہر کھڑا کیا جاتا ہے. 3 دن تک اہل حرم دربار کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, 3 دن تک تماشائی آتے ہیں, تماشا دیکھتے ہیں. اے سجاد, تم پر ہمارا سلام ہو مولا.